حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته المطيبين المطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات محمد قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ماہ رمضان خود سازی کا مہینہ اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن آج کی مبارک تاریخ جو آنے والی ہے اس کے شب یعنی شب نیم رمضان ولادت حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام اس عظیم موقع پر اس شب میں اول آپ تمام حضرات کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں، اور امام عصر رجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ شب اور یہ دن ہمارے لیے مبارک ہو. گفتگو کے شروع ہونے سے پہلے تبرک کے طور پر دو روایتیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، البتہ بہت ہی مختصر شرح کے ساتھ کی وقت زیادہ نہ خرچ ہو سکے. سرچ کر رہا تھا میں روایات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، تو بہت ساری روایتیں آئیں، 40-40 حدیثوں کے مجموعے آئے. بعض اس میں سے ہم صرف دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایک روایت ہے جو کسی حد تک آپ کی سنی ہوئی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ روایت تحف العقول کی ہے، تحف العقول صفحہ 229 نمبر 229. امام نے فرمایا کہ بین الحق والباطل اربع اصابع. یہ وہ روایت ہے کہ جو سنتے ہیں آپ، البتہ تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ سنتے ہیں، یہاں پہ کامل روایت اور بہتر شکل میں موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان میں چار انگلیوں کا فرق ہے. بین الحق والباطل اربع اصابع، چار انگلیوں کا فرق ہے حق اور باطل کے درمیان میں. اور ایک قصہ بھی ہے جو کبھی کبھی سنتے ہیں، البتہ یہاں پر یہ روایت کی شکل میں ہے کہ وہاں اس قصے میں جو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کیا ہے، تو امام نے انگلی رکھی باقاعدہ آنکھ اور کان کے درمیان میں، اور اس کے بعد فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان میں چار انگلی کا فرق ہے، چار انگل کا فرق ہے. کیا ما رأیت بعینک فہو الحق، جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہی حق ہے. جس کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. البتہ یہاں پر بھی ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ جس کو صحیح آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ کبھی کبھی آنکھوں پر ایسی عینک لگا دی جاتی ہے کہ انسان صحیح دیکھ نہیں پاتا. عینک سے مراد یہ شیشے والی عینک نہیں, یعنی کبھی کبھی ایسے غلط نظریات کی عینک انسان کی آنکھوں پہ لگ جاتی ہے کہ وہ آنکھوں سے بھی صحیح دیکھ نہیں پاتا. وہ آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھ کی آنکھیں ہوتی ہیں, لیکن یہ جو انسان یہی جو چربی کی آنکھ انسان کے, وہ جو کچھ انسان دیکھ رہا ہے وہ حق ہے. لہذا اگر کہیں حق ڈھونڈنا ہے, حق تلاش کرنا ہے, حق تک پہنچنا ہے, حق تک جانا ہے, حق کو اپنانا ہے, حق کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے, تو انسان خود دیکھے جا کر, خود تلاش کرے, خود جستجو کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد والا جملہ یہ ہے کہ وقت تسمعو بِأُذُنَيْكَ بَاطِلًا كَثِيرًا. یہ جملہ آپ صحیح شکل میں نہیں سنتے عام طور سے جو سنایا جاتا ہے. امام کی حدیث یہ وقت قد تسمعو باطلاً بِأُذُنَيْكَ قد تسمعو بِأُذُنَيْكَ بَاطِلًا كَثِيرًا, اور تم سنتے ہو اپنے دو کانوں سے باطل بہت زیادہ. کثیر یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کان سے کبھی حق سنتے ہی نہیں. عام طور سے جو ترجمے کے طور پر پیش کیا تو یہ ہے کہ جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے, جو کان سے سنو وہ باطل ہے. نہیں, یہ امام نے نہیں فرمایا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کان سے سنے وہ سب کے سب باطل ہو جائے گا. تو اس میں ایک بہت بڑا ریسورس علم کے حاصل کرنے کا جو کان ہے وہ کیا ہو جائے گا, وہ سب کے سب باطل ہو جائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے, نہ امام نے ایسا فرمایا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جو ہم سن رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا عام طور سے. اور خود یہی حدیث بھی یہی بتا رہی ہے کہ جو کچھ تم سنتے ہو ہر سننا صحیح نہیں ہے. حتیٰ اس حدیث کے بارے میں بھی جو ہم سنتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی غلط ہوتا ہے, ہے نا؟ چونکہ اس حدیث کو ہمیں عام طور سے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو دیکھو وہ حق, جو نہ سنو وہ باطل. حق و باطل کے درمیان میں چار انگول کا فرق ہے. جو آنکھ سے دیکھے انسان وہ حق ہے, جو کان سے سنے وہ باطل ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو انسان کان سے سنے وہ ہو جائے گی باطل, جبکہ امام نے یہ نہیں فرمایا. چونکہ علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ کان ہے, یعنی سننا, تو ہر سننے کو بھی باطل نہیں کیا, ورنہ پھر انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی. پھر سننے کے لیے آپ مجلس سننے کس لیے آ رہے ہیں؟ مثلا ہر سننا اگر باطل ہے تو مجلس سننے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ سننے کے لیے آئے ہوں. لیکن ہاں, دوسری طرف سے ہر سننے کو حق بھی نہ سمجھ لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں بہت ساری, یہ بھی نہیں کہ تھوڑا تھوڑا. امام فرماتے ہیں کہ وَقَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَيْكَ بَاطِلًا كَثِيرًا, اپنے کانوں سے بہت سارا باطل تم سنتے ہو. یعنی کیا؟ اس میں دو نتیجے نکلتے. ایک نتیجہ یہ کہ ہر سننے والی چیز جو ہے وہ حق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہر سننے پر انسان بھروسہ نہیں کر لے فوراً. ایک اہل سنت کے عالم ہیں, ہمارے استاد بیان کر رہے تھے, پاکستان کے عالم ہیں وہ. ان کو شیعوں کے درمیان میں تقریر کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, اور اہل سنت کے درمیان میں مزہ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں اہل سنت لوگ فقط سنتے ہیں, لیکن شیعہ لوگ جو سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں, دونوں کام, مجلس میں دونوں کام کر رہے ہوتے, سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, نعرے بھی لگا, فقط سنتے ہیں نہیں. تو وہ اہل سنت پر یہ طنز کر رہے تھے. یہ خود اہل سنت کے عالم ہیں, بڑے عالم گزرے ہیں, کہ اہل سنت لوگ اتنا سنا کہ سن نہیں ہوئے, یعنی سن نہیں ہوئے. لیکن ابھی ہم یہ خود اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی فقط جو ہے سن کے جو ہے سننی ہیں, سننے کے اعتبار سے ہم بھی سننی ہیں, ہے نا؟ فقط سنتے ہیں, تحقیق نہیں کرتے. یہ روایت امام حسن علیہ السلام کی کیا بتا رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ یہ تبرک ہے, مجلس کے پہلے کا تبرک آج کی ولادت کی شب میں, عظیم شب ہے, واقعاً عظیم شب ہے. کیونکہ نسل کوثر کی پہلی فرد دنیا میں آئی ہے. بہت بڑی عظیم شرح شجرہ. اللہ شجرہ طیبہ کا پہلا پھل اس کو جانے انسان کیا ہے, آج کی شب کیا ہے. وہ جو تانے رسول اللہ کو دیا جاتے ابتر ابتر ابتر, وہ تانے ظاہری طور پر مومنین کے لیے جناب زہرا کی ولادت سے وہ تانے ختم ہو گئے تھے, لیکن وہ لوگ کی جو لڑکی کو کچھ نہیں سمجھتے ان کی نگاہ میں ابھی بھی تانا تھا کہ لڑکی ہے, رسول اللہ کو لڑکی ہے, رسول اللہ کو لڑکی ہے. لیکن ابھی اس لڑکی سے وہ لڑکا پیدا ہوا جس کو رسول اللہ کا میرا بیٹا ہے, یہ علی و فاطمہ کی نسل سے میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا رسول اللہ. خون اور ہڈی اور گوشت پوشت کے اعتبار سے نہیں کہنا, یعنی مقام رسالت اور میراث سے رسالت کو باقی رکھنے والا پہلا فرزند اس دنیا میں آیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ایسی خوشی کی تاریخ میں کیا چاہیے ہمیں؟ بڑا تحفہ چاہیے, بڑا. اور بڑا تبرک چاہیے, اور بڑا ہدیہ چاہیے. میرے پاس اس سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہے, یعنی میرے پاس اور کچھ دینے کا اس سے بہتر نہیں, اس سے بہتر میں سمجھتا بھی نہیں در حقیقت, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے آج کی ولادت کے شب میں. وہ کیا ہے؟ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا خود فرمانا, خود قول. کیونکہ اصلی میراث ان کی جو اس کائنات میں بچی ہوئی ہے دو چیزیں ہیں, یا ان کا کلام یا ان کی زندگی. اور جو صرف میرے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں, تشیعوں کے لیے نہیں مسلمان, بلکہ پوری بشریت کے لیے سب سے بڑی نعمت جو آج باقی ہے وہ انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اقوال ہیں. خزانہ ہے کہ انشاءاللہ انسان جلدی اس خزانے تک پہنچے, ابھی تک نہیں پہنچ پایا انسان. یہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث جو بار بار میں پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں بار بار, اور بار بار آپ کی خدمت میں اگر حاضر ہوتا رہا تو یہ حدیث پیش کرتا رہوں گا. اتنا زیادہ پیش کری جائے, اتنی زیادہ پیش کی جائے یہ حدیث کی, واقعا یہ ہم در کر لیں کہ واقعا یہ حدیث کتنی عظیم ہے. کیونکہ ضروری ہوتا ہے بعض چیزوں کو بار بار پیش کرنا ضروری ہوتا ہے, اس لیے نہیں کہ میٹر کی کمی ہے مثلا جائے آتا نہیں تو لہٰذا یہ حدیث پیش کرنا. کچھ چیزیں اتنی زیادہ اہم ہوتی ہیں کہ اسے بار بار پیش کیا جائے. اللہ کے پاس کوئی میٹر کی کمی نہیں, لیکن قرآن میں بعض چیزیں اللہ نے بار بار پیش کی. کتنی بار پیش کیا؟ بار بار. اللہ چاہتا تھا ایسے سینکڑوں قرآن اور بھیج سکتا تھا, یا اسی قرآن میں کوئی بھی جملہ تکرار نہ ہوتا, کوئی بھی آیت ریپیٹ نہیں ہوتی, لیکن کچھ آیتوں کو, کچھ قصوں کو, کچھ اصولوں کو قرآن نے بار بار ریپیٹ کیا ہے. ایک ہی لفظ کو بار بار ریپیٹ کیا ہے, ایک ہی لفظ کو کبھی کبھی بیسیوں مرتبہ قرآن نے ریپیٹ کیا, ایک ہی آیت کو بیسیوں بیسیوں بار ریپیٹ کیا ہے. مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, مثلا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں, ورنہ بہت سارے قصے, بہت سارے وقت. کیوں اتنی بار ریپیٹ کر رہا تھا؟ کہ انسان سمجھ لے کہ کیا ہے, یعنی اللہ کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں انسان محسوس کرنے لگے. اللہ کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے, کن کن نعمتوں سے؟ اتنا ریپیٹ کرنے کے بعد ابھی بھی ہم انکار کرتے جا رہے ہیں, ہے نا؟ تو اس لیے ضروری یہ بات چیت ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث بار بار پیش کی جاتی رہی آپ کی خدمت میں. حدیث کیا یہ ہے کہ ان الناس, یہ کلمہ ہر بار میں کہتا ہوں, ان الناس, لوگ, یہ میں نہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے مسلمان, یہ سب کچھ نہیں کہ, بلکہ ان الناس, لوگ, لو علموا محاسن کلامنا, اگر لوگ جان جاتے کہ ہمارے کلام کا حسن کیسا ہے, لطبعونا, تو سب کے سب ہماری اتباع کر رہے ہوتے. یہ نہیں امام نے کہا کہ میرے چاہنے والے میری اتباع کرتے, میرے امت کے لوگ میری اتباع کرتے, مسلمان میری اتباع کرتے, یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ اگر لوگ جان لیتے کہ میرے کلام میں کتنا حسن ہے تو سب کے سب ہماری اتباع کرتے. آج اگر دنیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کے بجائے کارٹون بنا رہی ہو یا فلم بنا رہی ہو یا توہین کر رہی ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے کلام کے حسن کو دنیا کے سامنے نہ پیش کیا اور ابھی تک پیش نہیں کر سکے، ورنہ اگر ہم پیش کر دیتے تو سب مجبور ہو جاتے رسول اللہ کی اتباع کرنے. اتنا حسین، اتنا خوبصورت ہے. اگر ہم امیر المومنین کی زندگی کو، امیر المومنین کے کلام کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتے. ابھی ہم صرف مناظرے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مناظرہ کرنا یعنی کیا؟ بحث کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا. مناظرے میں کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ نظر سے بنا ہوا ہے، نظر دینا، دو طرفہ نظر. مناظرے میں کبھی انسان سننے کو تیار نہیں ہوتا، صرف بولنے کے لیے تیار رہتا ہے، اپنی نظر دینے کو. مناظرے میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان سننے کے لیے، وہ جو تھوڑی دیر کے لیے سن، جیسے دو لوگ مناظرہ کر رہے ہوں، مناظرہ سمجھ رہے ہیں نا، بحث کرنا. بحث میں جب ایک انسان بول رہا ہوتا ہے تو دوسرا انسان اس کی بات کو سن نہیں رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد مجھے کیا بولنا ہے. وہ کبھی سننے کے لیے نہیں تیار ہوتا، یا اگر سنتا بھی ہے تو اس لیے نہیں سنتا کہ اس کے اوپر تھوڑا غور کرے، تھوڑا فکر کرے، فقط اس لاجک سے سن رہا ہوتا ہے کہ کیسے فوراً اس کا جواب دینا، کتنا مضبوط جواب دینا. لہذا ہم 1400 سال تک مناظرے کرتے آئے، اثر کبھی کچھ انصاف پسند لوگ کہیں رہے ان کے اوپر اثر ہوا، ایسا نہیں بالکل نہیں اثر ہوا. لیکن خدا کی قسم اگر آئمہ کی زندگی کو آ کر ان کے حسن کو پیش کر دیا ہو گیا ہوتا تو آج پوری دنیا آئمہ کے اتباع کر رہی ہوتی، پوری دنیا. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. ہم اگر اپنی طرف سے کہتے تو ٹھیک ہے، آپ کو حق تھا کہ ہر سنی ہوئی بات پر اعتبار، کیونکہ ہم بحث ہی یہی کر رہے ہیں. لیکن ہاں، ہر سنی ہوئی بات کو حق جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن جو بات اللہ کی طرف سے آ جائے، جو بات رسول اللہ کی طرف سے آ جائے، جو بات آئمہ کی طرف سے آ جائے، اس کو سننا دیکھنے کے برابر ہو جاتا ہے اگر معتبر. تمام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر لو ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیتے، پہچان لیتے، سب کے سب ہماری اتباع کر رہے ہوتے. ایک کلام یہ ہے. آج کا تبرک جو ہے، آج کی ولادت کے شب کا تبرک کیا ہے؟ یہ امام کے کلام کا حسن. دیکھیں امام کے کلام کا حسن کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان میں 4 انگل کا فرق ہے، 4 انگلیوں کا فرق ہے. جو دیکھ رہے ہوں وہ حق ہے. حق ڈھونڈنا ہے تو خود جا کر دیکھو، خود تلاش کرو، خود جستجو کرو، خود تحقیق کرو، خود ریسرچ کرو. جب تک خود نہ دیکھ لو ابھی کوشش تمہاری جاری رہے. لیکن جو کچھ تم اپنے کان سے سنتے ہو، چونکہ آنکھ اور کان کے درمیان میں 4 انگل کا فرق ہے. اب یہ جو نئے لوگ شامل ہوئے ان کے لیے پھر سے کہنا پڑ رہا ہے، آنکھ اور کان کے درمیان میں 4 انگل کا فرق ہے نا، کہ حق اور باطل کے درمیان میں 4 انگل کا فرق ہے. جو دیکھو وہ حق ہے، لیکن جو سنو اس میں اکثر باطل ہے. یہ امام نے نہیں کہا کہ سب باطل ہے، کیونکہ کچھ میں نے اس حدیث کے بارے میں بھی ہم غلط سنتے ہیں. جو سنو اس میں اکثر، کثیرن وقت تسمو بعذنیک باطلا کثیرا، تو اپنے کانوں سے کثیر، بہت زیادہ باطل سنتے ہو. تو ایک ذمہ داری انسان کے اوپر کیا آتی ہے؟ جو کچھ سنے اسے فوراً قبول نہ کر لے، فوراً اسے تسلیم نہ کر لے. یعنی یہ عادت ہو جائے انسان کی، یہ بہت بڑی عادت. امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت ہی عظیم صفت انسان میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے. کیا صفت؟ واقعاً بہت بڑی صفت پیدا کر. کیا صفت؟ یہ کہ جب تم کسی چیز کو سنو تو فوراً اسے حق سمجھ کے اپنا نہیں لو، اس کے بارے میں جستجو کرو، اس کے بارے میں تحقیق کرو، اس کے بارے میں معلوم کرو، اس کو جا کر اصولوں سے وزن کرو، اس کو لے جا کر قرآن کے اوپر تولو، تو روایتوں میں آیا کہ جو کچھ تم ہماری حدیث سنو اس کو قرآن پہ جا کر وزن کرو, تولو, جو قرآن کے مطابق ہو اسے لے لو, جو قرآن کے مطابق نہیں اسے دیوار پر مار دو. دیوار پر مار دو کیوں؟ اس لیے کہ اگر اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر باطل. یہیں پر ایک دوسرا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ انسان کے لیے کچھ اصول ہونا چاہیے زندگی میں. اگر انسان بالکل خالی ذہن بن کے رہے کہ جو آتا رہے قبول کرتا جائے, بہت زیادہ اس سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جو افواہیں ہوتی ہیں, جو تبلیغات ہوتی ہے, مثلا دنیا تبلیغات کی دنیا ہے. تبلیغات یعنی پروپیگنڈے کی دنیا ہے. کیوں پروپیگنڈے پہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کہ البتہ حق والے لوگ نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ کرو, بلغ, تبلیغ کرو. تبلیغ کا ترجمہ جو ہوتا ہے پروپیگنڈا. البتہ ہمارے پروپیگنڈا غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے نا عام طور سے, چونکہ ہمارے درمیان میں پروپیگنڈے غلط ہی ہوا کرتے ہیں. اچھا پروپیگنڈا کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں. اچھا کام کرنا وہ چپکے سے, خاموشی سے, چھپ کے انسان کرتا ہے, اور جو برے کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی پروپیگنڈے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ عجب مصیبت ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اصل انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ پروپیگنڈا کریں. اب اس معنی میں پروپیگنڈا نہیں جو ہمارے ہندوستان میں رہے گا. قرآن کے معنی بلغ کے معنی, تبلیغ کے معنی, تبلیغ کے معنی, تبلیغ کے ایک صحیح جو معنی نہیں پروپیگنڈا کرنا, لیکن حق کا پروپیگنڈا, حق کو لوگوں تک پہنچانا. وہ چھپ کر نہیں کرنا, تنہائی میں نہیں کرنا, خود کر کے بیٹھ نہیں جانا, بلکہ حق لوگوں تک پہنچانے کی پوری بھرپور کوشش کرنا. حق کی کوئی بات کرنی ہو تو بالکل تنہائی میں کر لیا جائے. باطل کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو جتنا چاہتا ہے وہ. یہ ہماری کمیاں ہیں بھاکن, اپنی کمیوں کا ہمیں اعتراف ہو تب ہم جو اس کو ازالہ کرنا چاہیں گے, پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہر پروپیگنڈے پر انسان کیا کرے, کان نہیں دھرے. اگر کان دھر بھی لیا ہے, سن بھی لیا ہے, تو اس کو دل تک نہ جانے دے. بند بھی نہیں رکھے انسان کان. ایک بہت بڑا عیب انسان کا یہ ہے کہ ہر سننے کو تیار. قرآن کہتا ہے, یہ قرآن کے اصول ہیں. میں ایک مجلس میں عرض کیا, بعد میں یہاں پہ عرض کروں, قرآن کے اصولوں کو انسان لے, فقط قرآن کو ثواب کے طور پر نہیں پڑھے. قرآن کے اصولوں کو نکالے, قرآن سے اس کو اپنے نکال کر اپنی زندگی میں لے کر آئے. ایک اصول قرآن کے کیا ہے, اصول قرآن کا یہ ہے کہ اصول ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ رائج ہمارے اردو میں, ورنہ اصل کی جمع اصول ہے. ایک اصل ہوتی ہے اور زیادہ اصول ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ میرے ان بندوں کو بشارت دے دو کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو بات تو سب سنتے ہیں. پابندی نہیں لگائی جاتی کہ ان کی بات نہیں سنو, ان کی بات نہیں سنو, یہاں نہیں جاؤ, وہاں نہیں جاؤ. بہت ہی خوبصورت ہے قرآن کی یہ آیتیں, بہت ہی خوبصورت اصول ہیں قرآن کی. یہ واقعہ حسین, ابھی شاید ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ ہم اس حسن کو در کر سکیں, اس حسن کو دیکھ سکیں, اس خوبصورتی کو محسوس کر سکیں. کیا کہتا ہے قرآن کہ ایسے لوگوں کو بشارت دے دو, الذین یستمعون القول, جو باتیں تو ہر ایک کی سنتے ہیں لیکن فیتبعون احسنا, ہر بات سن کے ہر بات کو دل میں نہیں اتارتے تھے, پرکھتے ہیں. اتباع کس کی کرتے ہیں, ہر بات سن کے جو سب سے زیادہ حسین ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. حسین کا کلمہ استعمال, یعنی خوبصورتی اسلام کی نگاہ پہ بہت اہم. ہر جگہ صرف خوبصورتی ہے ہی اسلام کے لیے. خوبصورتی شروع ہی ہوتی ہے اسلام سے, اللہ سے شروع ہوتی ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ جمیل ہے, اللہ حسین ہے, اللہ خوبصورت ہے. یعنی الہی صفات, نہ کہ اللہ کا چہرہ کوئی ہے محض اللہ. اللہ حسین ہے اور اللہ حسن کو پسند کرتا ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. وہ مومن کی جس کے وجود میں روح ہے پروردگار ڈالی گئی ہے, کل کی گفتگو, نفخت فیہ من روحی, جس کے اندر اللہ نے اپنی روح ڈال دی ہے, اس مومن کی بھی یہ صفت ہونا چاہیے کہ خود بھی حسین بنتا چلا جائے اور حسن کو پسند کرتا چلا جائے. حسین بنے, ایسا حسین بنے کہ جو بھی اس کے عمل کو دیکھے اچھا لگے اس کو، جو بھی اس کی زندگی کو دیکھے وہ اچھا لگے. اور کل میں نے عرض کیا کہ چڑیا گھر والا حسن نہیں، چہرے والا حسن نہیں، جانوروں والا حسن نہیں، بلکہ روح کا حسن، کردار کا حسن، عظمتوں کا حسن، فضیلتوں کا حسن. مومن کی یہ صفت ہو کہ وہ حسن کو پسند، خود بھی حسین بنتا چلا جائے اور حسن کو پسند کرتا چلا جائے. اور یہ بہت ہی حسین آیت ہے. کیا کہ انسان بات ہرے کی پابندی نہیں لگائی جائے گی، فلاں جگہ نہیں جاؤ، فلاں مجلس میں نہیں جاؤ، فلاں بات نہ کرو، فلاں کے قریب نہ جاؤ، فلاں سے نہ ملو. جن کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا وہی پابندیاں لگاتے ہیں، یہ قانون ہے. جن کو اپنی آئیڈیالوجی پر، جن کو اپنی فکر پر، جن کو اپنے مذہب پر، جن کو اپنے دین پر بھروسہ نہیں ہوتا، خود جو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتے وہی پابندیاں لگاتے ہیں، دوسروں کی بات نہیں. قرآن کہتا نہیں سنو، کیونکہ قرآن کو اپنے اوپر بھروسہ ہے، قرآن کو اپنی آئیڈیالوجی پہ بھروسہ ہے، قرآن کو اپنے تفکر پر بھروسہ ہے، قرآن کو اپنی منطق اور لاجک پر بھروسہ ہے. لہذا روکتا نہیں کہ تم کسی کی بات نہیں، تم سب کی بات سنو، جاؤ سنو، لیکن سننے کے بعد اتنا شعور تمہارے اندر ضرور ہو کہ ہر بات کو سن کے مان نہ لینا. کیونکہ اکثر باتیں کیا ہوتی ہیں، یہ باطل ہوتی ہیں اکثر. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. اکثر باتیں جو لکھی جاتی ہیں باطل ہوتی ہیں، اکثر باتیں جو پڑھی جاتی ہیں باطل ہوتی ہیں، اکثر باتیں جو بولی جاتی ہیں باطل ہوتی ہیں. یہ بھی اہم مسئلہ ہے زندگی کے اہم اصولوں میں سے. بہت ہی سادہ لو ہی ہے، بہت ہی سادہ لو انسان، بہت ہی سمپلسٹی. کیا کہتے ہیں سادہ لو کو، یہ کہتے ہیں. اتنا مومن کے اندر سمپلسٹی نہیں ہونا چاہیے. مومن اتنا سادہ لو نہ ہو کہ جو بھی اس کے سامنے بیان کر دیا ہو گیا اچھی بات، پھر کہے کہ ہاں یہ اتنے بڑے عالم نے بیان کیا ہے، پھر ٹھیک ہے نا. کوئی معیار نہیں، عالم بھی معیار نہیں، عالم بھی معیار نہیں، فقط حق معیار. یا امیر المومنین نے معیار دیا ہے، عرف الحق تعریف اہلا. لوگ امیر المومنین کے زمانے میں پریشان تھے کہ کس کے پیچھے جائیں، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں، اتنی بڑی بڑی ذات. ٹھیک ہے شخصیتیں بڑی ہوں، لیکن حق کے سامنے شخصیت کی کوئی ویلو نہیں ہے. شخصیت محترم ہے، شخصیت محترم ہے، شخصیت کا احترام کریں. شخصیت اصل شخصیت سے انسان کو کچھ لینا دینا نہیں ہو چاہیے. انسان کو پوری زندگی میں جو سروکار ہو وہ کس سے ہو؟ وہ حق سے ہو، فقط حق سے. حق ڈھونڈے. لوگ پریشان تھے، جنگ ہو رہی ہے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. امیر المومنین نے معیار دیا، کہا کہ تم لوگوں کو نہیں دیکھو، تم لوگوں کو اگر نہیں دیکھو کہ کون ہے کیسا ہے، بلکہ عرف الحق فارف اہلا، حق کو پہچانتے جاؤ، پھر اہل حق کو حق کے ذریعے سے پہچانو. حق کے ذریعے سے اہل حق کو پہچانو. شخصیتوں کے دھوکے میں انسان نہیں آ جائے. کتنی ہی بڑی شخصیت ہو، ہاں کچھ شخصیتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جن کے لیے وہ اللہ کی طرف سے انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کے لیے کہا گیا. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. یہ روایت ایسی ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں کہ فقط شیعہ کتابوں میں، ہر جگہ. اللہم ادر الحق حیث و مدار، یعنی کیا؟ یعنی ہاں کچھ کردار ایسے ہیں کہ جو زندگی بھر حق کے ساتھ ایسے رہے کہ حق ان سے جدا ہی نہیں ہو سکتا، حق کی جدائی ان سے ممکن نہیں ہے. ہاں ایسی شخصیت کے ذریعے سے حق بھی پہچانا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو، لوگوں کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانو. کیونکہ یہاں پر انسان دھوکہ کھائے گا، جب لوگوں کے ذریعے سے حق کو پہچانے گا تو دھوکہ کھائے گا. کہ جو بھی آ کر ممبر پر بیان کیا جائے حق ہے نا، حق بیان کیا جائے تو حق ہے. توجہ نہیں، ہم یہاں پر جو بیان کریں آپ کہیں سب حق ہے نا، بالکل نہیں مانے، بالکل اس بات کو نہیں مانے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ سب حق ہے نا. آپ کے پاس اصول ہونا چاہیے. اصول دو ہیں، صرف دو اصول ہیں جو رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، ہر بات کو آ کر دو معیار پر تولو، اگر یہ قرآن کے معیار پر بات اتر رہی ہے تو قبول کر لو کتاب اللہ، اور اگر یہ اہل بیت کے اصولوں کے معیار پر یہ بات اتر رہی ہے تو قبول کر لو، نہیں اتر رہی تو یہ چھوڑ کے چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ماننے کی، ہم خود بھی گنہگار ہو جائیں گے، ہم خود بھی اگر خدا نہ خواستہ ایک بات کو ہم نہ سمجھ پائے اور آپ کے سامنے غلط بیان کر دیا، آپ نے غلط مان بھی لیا، تو جتنے زیادہ لوگ مانیں گے اتنی زیادہ میرا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، ہے نا، میری مشکل اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، لہذا ان وزن، یعنی یہ حدیث میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، یہ حدیہ امام حسن اسلام کے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ انسان یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اتنا زیادہ بار بار کرے، چونکہ یہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ایک مرتبہ سننے سے یہ ناکام نہیں ہوتا، تقریر سن لینے سے یہ انسان میں صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، اتنا پریکٹس کرے انسان، اتنا پریکٹس کرے، اتنا جب بھی کوئی بات سنے مجلس میں، یہاں وہاں جہاں بھی، اتنا پریکٹس کرے کہ جب بھی کوئی بات سنے اس کو فوراً جا کر تولنا شروع کرے، قرآن کے معیار پر، اہل بیت کے معیار پر، قرآن کے معیار پر، اہل بیت کے معیار پر، اہل بیت یعنی رسول اللہ اور رسول کے، اہل بیت سے مراد سب سے پہلی ذات خود رسول اللہ کی ذات ہے، اہل بیت میں رسول اللہ، رسول اللہ کے گھر والے، خاص گھر والے، البتہ وہ مخصوص گھر والے جو کتابوں میں موجود ہے، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، کہ جب عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوم کے بیٹے تھے ان سے پوچھا کہ کا اصحاب میں سب سے بڑا تمہاری نزدیک کون ہے، کہا پہلے خلیفہ اول ہیں، دوم خلیفہ دوم ہے، تروم خلیفہ سوم ہے، کہا کہ علی، کہا علی اصحاب سے نہیں، علی اہل بیت سے ہیں، یعنی یہ فرق کیا، وہ اہل بیت جو روایتوں میں بیان کیا، خوب یہ معیار رسول اللہ نے دیا، اتنا انسان اس کی عادت کرے، اتنا پریکٹس کرے اپنی زندگی میں، یعنی ان دس مجلسوں میں اگر آپ صرف اس نقطے کو آپ لے لیں آج کی شب ولادت کی تاریخ میں، تو میری ساری ذمہ داری اس دس دن کی ختم ہو گئی، کل سے آپ نہ بھی آئیں تو کوئی مشکل ابھی نہیں، اگر اس کو صحیح طریقے سے لے کے جائیں، واقعا بغیر تکلف کے ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمیں کوئی بھیڑ اور بجمے کی ضرورت نہیں، اگر اس بات کو آپ صحیح طریقے سے لے کے چلے جائیں پھر مسئلہ نہیں، کل سے نہ آئے، لیکن یہ طے کر کے جائے گی، یہ کام کرنا، کیا جب بھی کوئی بات سنیں گے اس کو آ کر وزن کریں گے، والوزن یومئذ الحق، چونکہ قیامت کے دن جو میزان ہوگا، میزان وہ حق ہوگا، حق کے میزان پہ تولا جا رہا ہو، اگر انسان نے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی فکر کو اور اپنی آئیڈیولوجی کو حق کے میزان پر نہیں تولا ہے، تو جب وہاں حق کے میزان پہ تولا جائے گا تو بڑی مشکل میں پڑ جائے گا، جو وہاں تو حق کے میزان پہ تولا جائے، وہاں اور کوئی میزان نہیں، والوزن یومئذ الحق، حق کے میزان پر ہر چیز تولی جا رہی ہوگی، اگر روایت میں کہا گیا حق سے مراد امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہا گیا اللہم صلی علی محمد، یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ حق علی ابن ابی طالب سے کبھی جدا نہیں ہوا، نہ علی ابن ابی طالب کبھی حق سے جدا ہوئے، تو یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی بات ہے، اس کی طرف متوجہ ہو، یہ ذاکری کا نقطہ نہیں عزیزو، یہ زندگی کے بہت اہم مسائل ہیں جس کو انسان اچھی طریقے سے در کرے اور سمجھے، کیونکہ میزان حق ہوگا، لہذا یہ فرمانا امام کا کہ یہ نہیں کہ ہر افواہ آئے، ہر میسج آئے، ہر پیغام آئے اور فوراً انسان کے ہاں چونکہ امام کے نام سے آیا ہے، چونکہ فلاں آدمی نے بھیجا ہے، چونکہ ہمارے پسندیدہ آدمی نے بھیجا کہ ہاں یہ بات صحیح، نہ اسے آ کر چیک کرے، اسے آ کر تولے، اسے آ کر آزمائے، یہ ایک حدیث تھی، البتہ اسی حدیث کے لیے پورا ایک گھنٹہ چاہیے تھا، لیکن ہم ایک دوسری حدیث سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، دوسری حدیث امام حسن اسلام کی، میں نے کہا 40 حدیثیں ہیں، 40 حدیثیں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، ابھی میرے سامنے یہ 40 حدیثیں ہیں، ہے نا، دوسری حدیث امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، امام نے فرمایا کہ ہلاک الناس فی ثلاث، تین چیزوں میں انسانوں کی ہلاکت، کون سا انسان ہے جو ہلاکت سے بچنا نہیں چاہتا، تین چیزوں میں انسان کی ہلاکت ہے. موضوع تبدیل ہو گیا, وہ موضوع آپ انشاءاللہ محفوظ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے کہ سنی ہوئی باتوں کو آزمائیں گے, تولیں گے اس کو. یہ موضوع بند, ہر افواہ کو قبول نہیں کر, ہر پروپیگنڈے پر انسان نہیں ہے, فوراً انسان اس کو اپنے آنکھ بند کر قبول نہیں کر. اب یہ دوسری حدیث آگے, موضوع تبدیل ہو گیا. کیا فرماتے ہیں امام؟ امام فرماتے ہیں کہ ہلاک الناس فی ثلاث, تین چیزوں میں انسان کی ہلاکت. کیا؟ الکبر والحرص والحسد. اس حدیث کی وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کروں, یہ بتائیں کہ پہلے تین گناہ یا خطا اس دنیا میں انسانی ہماری تاریخ میں کب کون سے ہوئے؟ پہلا تین گناہ, سب سے پہلا تین گناہ جو ہماری تاریخ ہے, جہاں سے انسان کی تاریخ شروع ہوتی ہے, پہلا تین گناہ کیا ہوا؟ پہلا تین گناہ, ایک تو گناہ نہیں ہے, یعنی گناہ ہے لیکن انجام دینے والے نے گناہ نہیں کیا تھا بلکہ ترک اولا کیا تھا, لیکن پہلا تھا وہ کیا ہے؟ یہی تینوں ہے جو امام حسن علیہ السلام بتا رہے ہیں. سب سے پہلا گناہ کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں ہلاک الناس فی ثلاث, الکبر. شیطان کیوں شیطان بن گیا؟ اس لیے کہ عبادت نہیں کرتا تھا, نہ عبادت کرتا تھا. اس لیے کہ اللہ کو خالق نہیں مانتا تھا, نہیں مانتا تھا. اللہ کو رب نہیں مانتا تھا, نہیں مانتا. مشکل شیطان کی کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ وہ جو ہزاروں سال سے عبادتیں کر رہا تھا, وہ جو سجدے کر رہا تھا, وہ اتنی عبادت کرنے لگا تھا کہ لوگ اس کو فرشتہ سمجھنے لگے تھے, لیکن اس کی مشکل یہ تھی کہ کبر اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا, متکبر ہو گیا تھا. ابا واستکبر, استکبار اس کے اندر پیدا ہو گیا. کہ یہ پہلا گناہ جو انسان نے بھی انجام نہیں دیا لیکن انسان کی تاریخ سے ملتا ہے, یہ انسان کی تاریخ سے اس کا لنک ایک جڑا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں, بعد میں جو مومنین آتے ہیں یا کچھ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگ نیچے کھڑے ہوتے ہیں, کبریائی فرمایا الکبر ہلاک الدین. کبر کس چیز کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے؟ تکبر سے کیا چیز ہلاک ہوتی ہے؟ تکبر کرنے سے انسان مر نہیں جاتا, کیونکہ اگر انسان مر جائے تو کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, ہے نا؟ یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض انسانوں کے لیے بہتر ہے, چاہیے نہیں انسان دعا نہ کر چکے, نعمت زندگی کی, لیکن اگر جلدی مر جاتے تو گناہ کم ہوتے ہم جیسے لوگوں کے لیے. ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے جلدی مر جانا ہی شاید بہتر ہو, لیکن مرنے کی دعا بہرحال نہیں کرنا چاہیے, کوشش کرے کہ گناہ کم. واقع ہے سر, امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا جب اس جملے تک پہنچتے ہیں تو وہ دعا خود بخود یاد آ جاتی ہے, پھر یاد آنے کے بعد نہ پڑھیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ پروردگار اگر یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو تو میری زندگی کو چھین لے, ختم کر. انسان میں اتنی جرات ہو کہ یہ دعا کرے گی پروردگار اگر یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو, شیطان آ کر ہماری زندگی میں عمل و دخل کر رہا ہو, شیطان ہماری زبان کو استعمال کر رہا ہو, شیطان ہماری آنکھ کو استعمال کر رہا ہو, شیطان ہماری سماعت کو استعمال کر رہا ہو, شیطان نے آ کر ہماری فکر پر قبضہ جما لیا ہو, اگر شیطان نے آ کر ہمارے عقل و شعور پہ قبضہ جما, پروردگار زندگی کو چھین لے, ابھی چھین لے پروردگار. یہ جرات ہو انسان میں یہ دعا کر, نہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے شاید مر جانا خطرناک نہیں ہے, شاید ان کے حق میں بہتر ہے. لہذا جان کی ہلاکت یہ کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, یہ کوئی اتنی بڑی مشکل بھی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ کبر کس چیز کو ہلاک کرتا ہے؟ فل کبر ہلاک الدین, تکبر انسان کے دین کو تباہ کر دیتا ہے. متکبر انسان کی سب سے پہلی چیز جو ہلاک ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے. کیونکہ اپنے تکبر میں دین کو وہ مسلسل پامال کرتا جاتا ہے. تکبر کی بنیاد پہ انسان خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. متکبر انسان کی صفت کیا ہے؟ خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. پہلے وہ اپنے بچوں سے خود کو بڑا سمجھتا ہے, اپنی بیوی سے خود کو بڑا سمجھتا ہے, اپنے گھر والوں سے خود کو بڑا سمجھتا ہے, اپنے بھائی سے خود کو بڑا سمجھتا ہے, پھر اپنے پڑوسیوں سے خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, پھر اپنے محلے والوں سے خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. دھوکہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ چیزیں بھی آتی جاتی ہیں, دولت آتی جاتی ہے, مال آتا ہے, اچھا گھر ہو جاتا ہے, اچھی بلڈنگ ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ انسان خود کو بڑا بڑا بڑا, یہ بڑا سمجھتے سمجھتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ یہاں تک پہنچتا ہے خود کو دین سے بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے. حتیٰ کہتا نہیں لیکن اللہ سے بھی خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. کہتا ہے اللہ نے یہ حکم دیا لیکن یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا, میں یہ سمجھتا ہوں, میرے نزدیک یہ بہتر. یعنی خود کو اللہ سے بڑا سمجھنے لگا انسان. کبر اتنا انسان کو متکبر بنا دیتا ہے کہ خود کو اللہ سے بڑا سمجھنے لگتا ہے. اللہ نے کہا شیطان سجدہ کر, میں کیوں سجدہ کروں, میں بہتر سمجھتا ہوں. یعنی شیطان اللہ کو یہ سمجھانا ہے, پروردگار تو سمجھ نہیں رہا اس بات کو. ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں اللہ تو سمجھتا نہیں, جیسے وہاں دور بیٹھا ہوا ہے. ماشاء اللہ محمد والے محمد جب یہ ہم کہے, جس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں دین تو یہ کہتا ہے لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں, حجاب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, پردہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں نہیں آتا یعنی کیا؟ یعنی ایک طرح کی شیطنت وہی پیدا ہوئی. اللہ نے کہا سجدہ کا, کہ یہ سجدہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کہ لاجک میرے پاس ہے. کہ لاجک کیا ہے؟ بغیر لاجک کے شیطان بھی بات نہیں کر رہا ہے. ہر لاجک قابل قبول نہیں ہے, ہر لاجک نہیں قبول کر لی جائے گی. شیطان نے بھی آ کر لاجک پیش کی, کیا خلقتنی من نار خلقتہ من طین, مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا, آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اے اللہ تجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ شیطان یہی کہنا چاہے اللہ تو نہیں سمجھ رہا, میں سمجھ رہا ہوں. تو یہ کون ہے؟ یہ کام ہم بھی کہ اللہ تو سمجھ نہیں رہا ہے. اللہ یہ پردہ کیا ہے؟ عجیب ہے, پردہ کریں آج کے ایسے ماڈرن زمانے میں پردہ کر, یعنی کیا؟ یعنی اللہ تو نہیں سمجھتا, میں سمجھتا. کبھی کبھی عورتیں بیچاری پردہ کرنا چاہتی ہیں, ان کے شوہر آ کے کہتے ہیں کیا تمہیں گزشتہ زمانے میں مجھے واپس لے کے جا رہی ہو, مجھے شرم آتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ میری بیوی پردہ کی ہوئی. ادھر یوروپ میں خواتین لڑ رہی ہیں اسی پردہ کرنے کے لیے, لڑ رہی ہیں, واقعی لڑ رہی ہیں. کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ حکم کتنا عظیم ہے, کتنا محترم ہے, اس نے ہماری شخصیت کو کتنا احترام دے دیا ہے. ہم نہ سمجھنے کی بنیاد پر بے پردگی میں احترام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں وہ پردے میں احترام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ باطل نگاہوں میں بھی پردہ محترم ہے عزیزوں. یہ سمجھنے کا ہمارا پھر بے پردگی میں احترام کہ نہیں ہے, شہوات ہے, احترام نہیں. لیکن جہاں بھی ہمارا یہ سوال ہو, یہ نماز سمجھ میں نہیں آتی, یہ روزہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ جو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, ہم بھی وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا, مجھے مٹی سے پیدا, آدم کو مٹی سے, مجھے آگ سے پیدا کیا اور میں سجدہ کرا رہا ہے. وہ بھی ایک لاجک پیش کر رہا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے جعلنا من الشجر الاخضر نارا, یہ نار کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ بھی درخت سے پیدا ہوتی ہے. درخت کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے. مٹی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ امانتوں کو پیش کرے. مٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ ایک دانہ ڈالا جائے اس کو 700 دانے میں تبدیل کر دے. آگ میں یہ صلاحیت نہیں ہے, لیکن شیطان نے وہاں لاجک اپنی پیش کی. یہ لاجک ہم بھی بار بار اپنی زندگی میں پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ لاجک پیش کرتے کرتے ہم کہتے نہیں لیکن اپنے فکر میں ہیں, ہم کبھی کبھی اللہ سے خود کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. جہاں بھی یہ لاجک پیش کی جائے وہاں انسان متکبر ہو گیا ہے، یعنی خود کو بڑا سمجھنے لگا ہے. یہ کبریائی کیا کرتی ہے، یہ تکبر کیا کرتا ہے، ہلاک الدین، یہ دین کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. وہ بہی لعن ابلیس، اور اسی تکبر کی بنیاد پر ابلیس ملعون ہو گیا، لعنت بھیجی گئی. دوسرا گناہ کیا ہے، والحرص عدو النفس، حریص جب انسان ہو جاتا ہے تو یہ حرص دشمن ہے انسان کے نفس کی، یہ کھینچ کھینچ کے انسان کو نفس کو لے کے جاتی ہے، گناہ کے میں آلودہ کرتی ہے. وَبِهِ اُخْرَجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ، آدم نے گناہ نہیں کیا تھا لیکن حرص کے ترک اللہ میں مبتلا ہو گیا، جس کی بنیاد پر اگرچہ وہ گناہ نہیں تھا لیکن جنت سے نکلنا پڑ گیا. ابھی الگ بحث، اس پہ ابھی ہم داخل نہیں ہوتے، ایسے ہی کافی دیر ہوئی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا پورا ایک نظام تھا کہ وہ جنت سے نکالا گیا، کوئی آدم ایسے مسئلے میں پڑے. لیکن بہرحال حرص، حریص ہو جاتا ہے جب انسان، کوشش کرنا اچھی بات ہے لیکن حریص بن کے زندگی گزارنا بہت ہی انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. واقعی انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، واقعی انسان کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے. میں اس کے اندر داخل نہیں ہوتے اور زیادہ کھولتے نہیں. والحسد رائد السوء، تیسرا جرم جو ہے وہ کیا ہے، حسد ہے. یہ تحفہ، یعنی آج کے شب کا تحفہ ہے، امام حسن علیہ السلام کا یہ قول فرمایا، والحسد والحسد حسد ہر طرح کی بیماری کی جڑ ہے. بہت سارا مرض، بہت ساری مشکلات، بہت ساری جنگ، بہت ساری نفرتیں، بہت ساری عداوتیں، بہت سارے اختلاف جو گھر سے لے کر باہر انسان میں پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ وہ حسد. حسد بہت ساری بیماریوں کی ماں ہے. وَمِنْهُ قَتْلَ قَابِيلُ حَابِيلَ، اسی حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پہلے بھائی نے اپنے پہلے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد. تو یہ پہلا تین گناہ جو پیش آیا، کبھی گناہ کی شکل میں اور کبھی ترک اولا کی شکل میں، کیا تھا؟ پہلی چیز کبر ہوئی جو شیطان کے ذریعے ہوئی، دوسرا کام حرص تھے جو ترک اولا جناب آدم کے ذریعے ہوا، تیسرا جو عمل انجام پایا وہ حسد تھا جو قابیل یعنی نبی کے بیٹے کے ذریعے سے انجام پایا. اور تینوں کا انجام کیا ہوا، یہ خوب تینوں بہت بڑے موضوع ہیں جن سے جس پہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے. خوب یہ حدیث جو میں مختصر طور پر پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا وقت زیادہ ہو گیا اور تقریباً ہمارے پاس 10 منٹ بچے ہوئے ہیں. اس 10 منٹ میں کل کی گفتگو کو ہم تھوڑا سا ادامہ دیتے ہیں. کل کا سوال، فقط سوال، باقی باتیں انشاءاللہ کچھ ہم نے باتیں سوچی تھیں لیکن آج نہیں پیش کر پائیں گے. کل کا سوال کیا تھا؟ سوال تو یاد ہے نا، سوال کیا تھا؟ وہ کون سی فضیلت؟ پہلی بات یہ کہ اس کائنات میں صرف ایک چیز ہے جس پر انسان فخر کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فضیلتیں، فضائل. اپنی فضیلتوں پر انسان فخر کر سکتا ہے، دوسروں کی فضیلتوں سے فضائل حاصل کر سکتا ہے، اور صاحبان فضیلت سے ربط ہونے کی بنیاد پر بھی فخر کر سکتا ہے انسان. کلام نے عرض کیا کہ انسان شکر کا سجدہ کرے اس بات پر کہ ہمارا رابطہ اللہ نے صاحبان فضیلت سے رکھا ہے، ہمارا تعلق اللہ نے انبیاء سے جوڑے ہوا ہے، اللہ نے رسول اللہ سے ہمارا ربط جوڑ کے رکھا ہے، اللہ نے اہل بیت سے ہمارے ربط کو جوڑ کے رکھا ہے، اللہ نے امیر المومنین سے ہمارے ربط کو جوڑ کے رکھا ہے. اس ربط پر پہلے انسان شکر کرے، لیکن شکر کرنے کے بعد کیا کرے؟ ایک شکر تو وہ زبان سے شکر کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. ایک شکر جو حقیقی شکر ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے کہ جب صاحبان فضیلت سے نزدیک ہوں تو فضیلتیں لیتے چلے جائیں، جب نور سے نزدیک ہوں تو نور کو جذب کرتے چلے جائیں، نورانی بندہ چلا جائے. نور کا کام ہے دوسروں کو نورانی کرنا، جس میں جتنا زیادہ نورانی بننے کی صلاحیت ہے اتنی زیادہ نور اس کو نورانی کرتا چلا جاتا ہے. مثال دی کہ دیوار کالی ہے تو اس میں نورانی بننے کی صلاحیت کم ہے، نور پورا ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. لیکن یہی دیوار بالکل سفید ہو جائے تو اس میں نورانی بننے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے. اتنا نورانی بننے کی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ وہ خود نور کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. کاری دیوار نور کو ختم کرتی چلی جاتی ہے. سیاہ دیوار, تجربہ کیا ہے جانتے ہیں نا, یہ تو اچھی طرح جانتے ہیں, سیاہ دیوار نور کو ختم کرتی چلی جاتی ہے, نور کی نورانیت کو چھپاتی چلی جاتی ہے. لیکن سفید دیوار کیا کرتی ہے, نہ صرف یہ کہ نور کی نورانیت کو چھپاتی نہیں ہے بلکہ نور کی نورانیت کو اور زیادہ روشن کر کے پیش کرنا شروع کر دیتی ہے. جب اپنے دل کی دیواروں کو ہم سیاہ نہیں کریں بلکہ سفید کرتے چلے جائیں, تاکہ اہل بیت کا نور جب ہم تک آئے تو اس نور کا گلا ہم نہیں گھوٹے ہیں. وہ جن کے روح کی دیوار سفید پڑی ہوئی ہے وہ اہل بیت کے نور کو بھی چھپاتے چلے جاتے ہیں, فضیلتوں کے نور کو چھپاتے چلے جاتے ہیں. لیکن جن کے نور, جن کی دیواریں سفید ہیں, وہ اگر پورے اپنے وجود سے اہل بیت کے نور کو ظاہر کرتے چلے جاتے ہیں, کہ یہ نور ہے ہی اس لیے کہ اس نور کو ظاہر کرے. اصلی نورانیت کیا ہے, چہرے کی نورانیت اتنی عظیم نورانیت نہیں ہے. جناب یوسف کے چہرے کا حسن اتنا حسین نہیں ہے بلکہ جناب یوسف کی روح کا حسن زیادہ حسین. جناب یوسف کی وہ روح کا حسن اتنا عظیم ہے کہ ایک 14 سال کے جوان, 13 سال کے جوان, 14 سال کے کہہ رہا ہے کہ پروردگارا ہمیں زندان میں جانا زیادہ محبوب ہے, زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں مصر کی عورتیں. یہ بہت حسین, یہ بہت ہی خوبصورت, یہ جناب یوسف کے چہرے کے حسن سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے. ایک 14 سال کا جوان یہ کہہ رہا کہ مجھے کہاں جانا پسند ہے. یہ بات میں پہلے پیش کر چکا ہوں لیکن ایسی بات ہے جو بار بار پیش کی جائے, خاص کر آج کے جوانوں کے درمیان یہ بات بار بار پیش کی جائے. ایک 14 سال کا جوان یہ کہے کہ ہمیں زندان میں جانا محبوب ہے, یہ نہیں کہ مجبور ہے اس لیے جا رہے ہیں زندان میں, نہ محبوب ہے. رب السجن احب الی مما یدعوننی, یہ آیت ہے قرآن کی سورہ یوسف. اے میرے اللہ یہ زندان مجھے محبوب ہے, احب یعنی بہت زیادہ پسند ہے, سپرلیٹیو ڈگری, سب سے زیادہ مجھے پسند ہے یہ زندان. زندان سمجھ رہے نا, آج کا زندان نہیں کہ جہاں ہیومن رائٹس والے آ کے دیکھتے کہ زندان میں کیا ہو رہا ہے, کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, لباس مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, سہولتیں مل رہی کہ نہیں مل رہی ہیں, میڈیکل سہولتیں مل رہی کہ نہیں مل رہی ہیں. اس زمانے کا زندان جہاں نہ لباس کی کسی کو پرواہ ہوتی تھی, نہ میڈیکل سہولتوں کی پرواہ ہوتی تھی, نہ کھانے کی پرواہ ہوتی تھی, کیا نہیں دھوپ آتی تھی کہ نہیں آتی تھی, وہ زندان, وہ زندان کی جہاں صرف جانا ہوتا تھا آنا نہیں ہوتا تھا. آج کے زندانوں کی خاصیت ہے کہ جانا تو ہے ایک مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے, چند دنوں کے لیے, 10 سال کے لیے, 20 سال کے, پھر اس میں آدھا کم کر دیتے ہیں, رات دن ملا کے پھر اور بھی آدھا ہو جاتا ہے, پھر اگر اخلاق اچھا رہا زندان میں اس میں اور بھی کم کر دیتے ہیں. 20 سال کا زندان گیا تھا وہ 7 سال میں مثلاً واپس آ جاتا ہے. یہ زندان نہیں, اس زندان میں جانا بھی پتا ہے آنا بھی پتا ہے. لہٰذا ایسا زندان کاٹنا آسان ہے انسان کے لیے, کیونکہ معلوم ہے کہ 3 سال بعد نکل جائیں گے, 3 سال کسی طرح سے گزار لو. پھر ہیومن رائٹس والے آ کر چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ زندان میں کیا کیا ان کو مل رہا ہے. لیکن اس زمانے میں جو زندان ہوا کرتا تھا اس میں فقط جانا ہوتا تھا, نکلتی تھی میتیں وہاں سے. توجہ کریں اس مسئلے پر, یہ بار بار میں عرض کرتا ہوں. ایک 14 سال کے جوان کو کہا جائے کہ ایسے زندان میں تمہیں ڈالا جا رہا ہے جس کی ساری زندگی ابھی رکھی ہوئی ہے, اس کو کہا ایسے زندان میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے, ایسے زندان میں جانا یوسف تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ کہا ایسے دربار میں رہنے سے کہیں زیادہ مجھے پسندیدہ, ایسے دربار میں جہاں میں گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہو ایسے دربار سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہمیں وہ زندان ہے جس میں نکلنے کا بھی کوئی چانس نہ ہو. یہ حسن بہت ہی عظیم ہے, یہ حسن بہت ہی خوبصورت. بس حسن کہاں ہے؟ حسن ان فضیلتوں میں. یہ کون سی فضیلت تھی؟ یہ عفت کی فضیلت تھی. ہم نے کہا کہ جا کر تلاش کرے انسان انبیاء کی زندگی میں, اہل بیت کی زندگی میں, کیا جا کر ڈھونڈے؟ فضیلتیں صرف ڈھونڈے. اگر زندگی بھر انسان کچھ بھی کام نہ کرے, صرف ایک کام کرتا رہے کیا, کہ اہل بیت کی زندگی سے جا کر فضیلتیں لوٹا رہے,
یہ نہیں کہ مجلس میں آئے اور ذاکر بیان کرے تو فضیلت کو سنے، یہ کیا تو کیا بڑا کیا، نا یہ نہیں ہے کہ مجلس میں صرف آ کر فضیلت کو ڈھونڈے، نہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ زندگی کے لمحے لمحے میں آ کر انبیاء اور اہل بیت کی فضیلتوں کو ڈھونڈے، تلاش کرے، اور اگر یہ کام کرنا سیکھ لیا تو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، واقعی کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر اسے قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا، پھر اسے دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، پھر اسے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، پھر اسے سارے انبیاء سمجھ میں آ جائیں گے، سب کچھ، کیا صرف ایک چیز ڈھونڈنا سیکھ لیا، فضیلتیں ڈھونڈ، تو فضیلتیں کیا ہیں یہ بتائے گا، فضیلتیں کیا ہیں، اسے ایک فضیلت عفت، پاکیزگی، کل بہت ساری فضیلتوں کا نام لیا آپ کے سامنے، مثلا مصیبتوں پر استقامت، یہ ایک فضیلت، بہت بڑی فضیلت، یہ نہیں کہ چند دن کے لیے زندان میں ڈال دے پورا ٹوٹ گیا انسان، ختم ہو گیا، تھوڑی سی مصیبت آئی انسان بالکل ٹوٹ گیا، رسول اللہ کے سامنے کتنی مصیبتیں لا کر رکھی گئیں لیکن رسول اللہ کا عزم اسی طرح سے باقی رہا، یہ فضیلت، پچھلے سال ایک پورا عشرہ پڑھا صرف ایک فضیلت دعا کے سامنے، البتہ 30 دن یہ گفتگو ہوئی تھی، بعض لوگ کبھی مجلس کو تقسیم کرتے کہ یہ مجلس نصیحت والی مجلس ہے، وہ مجلس فضیلت والی مجلس ہے، فضائل والی مجلس، پچھلے سال 10 دن تک صرف امیر المومنین کے عدل کے اوپر گفتگو کی گئی، اور عدل سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے، کس کو ہم فضیلت سمجھ رہے ہیں، فضیلت کیا ہے، امیر المومنین کی عادلانہ زندگی فضیلت ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ مسیحی کرسچن کہتے ہیں قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، علی ابن ابی طالب اپنے عدل کی بنیاد پر شہادت کی منزل پر فائز ہوئے، عدل علی کے لیے فخر ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے، ہم نے کتابیں صرف اس لیے بھیجی، ہم نے میزان صرف اس لیے بھیجا ہے، ان سب کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ انسان کی زندگی میں عدل پیدا ہو جائے، چونکہ عدل فضیلت ہے، عدل فضیلت، عدل کی فضیلت کہاں ملے گی، جا کے امیر المومنین کی عادلانہ زندگی کو دیکھے تو عدل ملے گی، یہ فضائل ہیں، وہ جو فضائل جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ فضائل کا ایک ہلکا سا اشارہ ہے، فضائل کا ایک چھوٹا سا نتیجہ ہے، مثلا کرامتیں اور معجزے جو ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ خود فضیلت نہیں ہے بلکہ فضیلت کا اثر ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اگر رسول اللہ چاند کو دو ٹکڑے کر رہے ہیں تو یہ رسول اللہ کی فضیلت نہیں، اصل رسول اللہ کی بہت معمولی سی چیز یہ ہے، رسول اللہ میں ایک اتنی بڑی فضیلت پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر اگر وہ کچھ کہیں تو اللہ کہتے ہیں میرا اتنا با فضیلت بندہ اس کی بات کو نہیں روکا جا سکتا، یہ فضیلتوں کا اثر ہے، ہم فضیلتوں کے اثر میں صرف اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں، فضیلتوں تک جائیں تو یہ کام مومنین سے بھی ہو سکتے ہیں، واقع ہو سکتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سلمان بھی اگر چاہے تو یہ کام ہو جاتا، کیوں ہے اتنی فضیلتیں انہوں نے بھی اپنے اندر پیدا کی دی، فضیلتوں کا اثر اور ہے اور فضیلتیں اور ہیں، اللہ کہتا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کرتا چلا جا میں تیرے اندر اپنی صفت پیدا کرتا چلا جاؤں گا، میں تجھے اپنے مثل بناتا جاؤں، مثل بنانے کا مطلب یہ نہیں کوئی خدا بن جائے گا معاذ اللہ، نہیں، یعنی الہی صفت ہے، اللہ کریم ہے تو بندوں میں کرم پیدا ہوتا چلا جائے، اللہ صاحب اختیار ہے تو اللہ انسان کو اختیار دیتا چلا جائے گا، جو جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت کرتا چلا جائے اتنی صاحب اختیار اللہ بناتا چلا جائے، کیوں کبھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ مرض میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ انسان نے ٹھیک کیا نہیں, انسان میں نہیں ہے, یہ اللہ کی بندگی کے نتیجے میں اللہ نے اتنا اختیار دے دیا ہے کہ میرا بندہ جب بولے تو وہ ہو جائے. یہ صفت فقط اللہ کی ہے کہ یقول لہ کن فیکون, جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ پوری کائنات کے لیے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے, لیکن جب انسان بندگی کرنا شروع کر دے تو یہ کن فیکون کی تھوڑی تھوڑی صفت بندوں میں اللہ دینا شروع کر دیتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے, کہاں سے ہو گئی, بندے نے کیا کہا, نہیں بندے نے نہیں کیا, اللہ نے اس کے اندر یہ صفت پیدا کر دی. اب کوئی کہے کہ نہیں یہ تو شرک ہو گیا, بندے نے کہا نہیں بندہ یہ شرک نہیں ہے, یہ عین توحید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بندہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ کی ہی دی ہوئی خاصیت کی وجہ سے کر رہا ہے. مثلا دوا اگر علاج کر رہی ہے اور کوئی دوا کھا کے کہے یہ تو شرک ہو گیا, میں نے کیوں دوا کھائی, دوا نے تاثیر ڈالی, نہیں یہ شرک نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ دوا نے علاج نہیں کیا ہے, دوا میں اللہ نے یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ علاج ہو جائے. لہٰذا اگر اللہ کے محبوب بندوں سمجھا کے کہیں کہ یہ کام ہو آپ سے مانگتے ہو جا, اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس لیے مانگتے کہ آپ اکیلے ہیں, آپ اللہ سے جدا ہیں, آپ اللہ سے ہٹ کر کچھ کریں, تو یہ شرک ہو جائے گا, یہی شرک ہو جائے گا. آپ اللہ سے ہٹ کے کچھ کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے, لیکن اگر اللہ کا نمائندہ سمجھ کے اس کے سامنے مانگ رہے ہیں تو یہ عین توحید ہے. اس نقطے کو سمجھے انسان, یہاں دھوکے میں ہوئے, دونوں طرف خطرہ ہے. اگر انسان جا کر کسی کو مؤثر مانے, کہ ہم رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ہم سے کوئی مطلب ہے, ہم فقط رسول اللہ سے, رسول اللہ سے اللہ سے کوئی ہم سے مطلب نہیں ہے, رسول اللہ اللہ کو ہم مانتے ہی نہیں, پھر ہم رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ عین شرک ہے, یہ کاملاً شرک ہے. حتیٰ رسول اللہ سے بھی انسان مانگے تو شرک ہے اللہ سے جدا ہو کر, لیکن اگر رسول اللہ سے جا کر مانگے اللہ کا نمائندہ سمجھ کر تو یہ عین توحید ہے, کیونکہ رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دے رہے ہیں, جو کچھ دے رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے دے رہے ہیں, یہ عین توحید. توجہ فرمائی آپ نے, توحید کو بھی انسان صحیح طرح سے سمجھے. بس کیا ہوا, وقت تمام ہوا, جواب صرف دے دیں, جواب کی وضاحت کل ہوگی. امیر لو, میں نے کہا فضیلت سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں فضیلتیں ہیں, کسی چیز پر انسان فخر نہیں کر سکتا, میرا گھر, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا یہ, میرا کوئی بھی چیز, میرا جسم, میری صحت, میری طاقت, میری جوانی, میرے بچے, میرا خاندان, میرا قبیلہ, یہ کوئی بھی چیز فخر کے لائق نہیں ہے. فخر کے لائق کیا ہے؟ فخر کے لائق فضیلتیں ہیں, کوالٹیز, ویلوز, جس کو اسلام کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے معروف, امر بالمعروف. جتنا معروف انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا چلا جائے, جتنی کوالٹیز انسان کی زندگی میں پیدا ہوتی چلی جائے, جتنے ویلوز انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے چلے جائیں وہ فخر کے لائق ہیں. خوب, امیر المومنین کی زندگی میں بہت ساری چیزیں فخر کے لائق ہیں. امیر المومنین کی زندگی کا ہر ہر لمحہ فخر کے لائق ہے, لیکن امیر المومنین نے کسی پر بھی فخر نہیں کیا. حق کی راہ میں تلواریں چلائیں, فخر نہیں کیا. حق کی راہ میں اتنے زخم کھائے امیر المومنین نے, لیکن فخر نہیں کیا. حق کی راہ میں بستر رسول پہ جا کر اپنی جان لے کے سو گئے, لیکن فخر نہیں کیا. حق کی راہ میں تبلیغ کرتے رہے, فخر نہیں کیا. حق کی راہ میں سب کچھ قربان کرتے رہے, فخر نہیں کیا. لیکن ایک بات پر امیر المومنین فخر کرتے نظر آ رہے ہیں, کیا؟ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اے میرے اللہ, میری عزت کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. ذاکری کا نقطہ نہیں ہے, آپ بھولیے گا نہیں, آپ یاد رہے بھولیے گا نہیں, واہ واہ کہہ کر بھول نہ جائیے گا. جس بات پر انسان فخر کر سکتا ہے, شب ضربت علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کس بات میں کامیاب ہو گیا؟ سجدے میں بندگی کی حالت میں علی کے سر پہ ضرب لگ. فزت رب کا کفا بی عزا ان اکون لک عبدا, میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کسی بات پر علی کو عزت کا احساس نہیں ہوا, اگرچہ علی بن ابی طالب کی ہر نماز عزت کے لائق ہے. تیر نکال لیے جائے نماز کی حالت میں, اس پہ فخر نہ کریں. نہ ہم نہیں کرتے, امیر المومنین نا, اس پہ ہم فخر نہیں کرتے. فخر کس بات پہ؟ یہ کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرا ان تکون علی ربا, اور میرے فخر کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب, تو میرا پروردگار. انت کما احب فاجعل کما تحب, اے میرے معبود تو تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, لہذا مجھے بھی ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہوں. امیر المومنین سے آ کر یہ دعا کرنا سیکھی. علی بن ابی طالب سب کے آگے, پوری امت مسلمہ آ کر ماہ رمضان میں, اس مقدس شب میں, اور بھی عظیم شبیں آنے جا رہی ہیں, شب ضربت, آ کر امیر المومنین سے یہ دعا کرنا سیکھے. ایک دعا کرے شب ضربت میں, الہی انت کما احب فجعلنی کما تحب, اے اللہ تو تو ویسا ہی جیسا میں چاہتا ہوں, لیکن اے میرے اللہ تو بھی مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا تو چاہتا. اور امیر المومنین کو اللہ نے ویسا ہی بنایا جیسا اللہ چاہتا. امیر المومنین نے خود کوئی فخر نہیں کیا, لیکن امیر المومنین کی ذات وہ ہے جس پر اللہ فخر کرتا ہے. بندوں پر اللہ فخر کرتا ہے, انسان ایسا بندہ بنے کہ اللہ ہو گئے. کچھ لوگوں کے لیے قرآن کہتے ہوئے کانا سائکم مشکورا, ہم تمہیں سب کچھ دیتے ہیں, جنت دیتے ہیں, سلسبیل دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, اور یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے سورہ دہر میں کانا سائکم مشکورا, ہم تمہارے شکر گزار تھے. اللہ کو کسی کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ ان کے اس عمل کو دیکھ کے کہتا ہے ہم تمہارے مشکور. کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکر. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہمیں کوئی جزا چاہیے نہ ہمیں کوئی شکریہ چاہیے. جب وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو اللہ کہتے ہیں کان سائکم مشکورا. اگر ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ چاہیے تو اللہ کہتے ہیں لو جو تمہیں چاہیے وہ ہم تمہیں دیتے ہیں. دنیا چاہیے, رزق چاہیے, دکان چاہیے, پراپرٹی چاہیے, بیٹا چاہیے, اولاد چاہیے, لو ہم دے دیتے ہیں, ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے. لیکن اہل بیت یہ کچھ نہیں چاہتے. جب وہ کچھ نہیں چاہتے تو قرآن کہتے ہیں کان سائکم مشکورا. شب ضربت جب ضربت لگتی ہے تو آواز گونجتی ہے, یہ آواز واللہ لقد تحطمت ارکان الہدى, مسائل بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے جب شب ضربت آئے گی. واللہ لقد تحطمت ارکان الہدى, قتل ابن عم المصطفیٰ, قتل علی المرتضیٰ, ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. رسول اللہ کا جانشین بھائی قتل ابن عم المصطفیٰ, قتل علی بن المرتضیٰ, علی بن مرتضیٰ کی شہادت کی پوری بشریت کے محرومی. کیوں گریا کریں؟ کیوں امیر المومنین کے شہادت پر گریا کریں؟ اس لیے گریا کریں کہ علی کی زندگی سے دنیا محروم ہو گئی, ہم محروم ہو گئے. وہ علی جو چار سال کلام کرتا ہے تو نہج البلاغہ بنتی ہے, اس علی کے کلام سے ہم محروم ہو گئے. علی کو کچھ نہیں ہوا. امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم فزت رب الکعبہ, میں تو کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. امیر المومنین کے کچھ نہیں ہوا. امیر المومنین کی آرزو تھی کہ رسول اللہ کے بعد کتنی جلدی جا کر رسول اللہ سے مل جائے. رسول اللہ کا غم برداشت نہیں تھا. جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے امیر المومنین کہتے ہیں اے زہرا تمہاری مصیبت برداشت کرنا میرے لیے مشکل تھی, لیکن صرف میں یہ سوچ کے برداشت کر لے رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ کی جدائی برداشت کر لی. رسول اللہ کی جدائی برداشت, اگر رسول اللہ کی جدائی برداشت کر لی ہے تو جناب زہرا کی جدائی بھی برداشت کر رہے ہیں, اور جناب زہرا بھی صرف یہ سوچ سوچ کے خوش قسمت, یہی جملہ عزیز, پورا ٹائم نہیں رہ گیا, جناب زہرا رسول اللہ کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی, ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ نہیں. جب رسول اللہ نے اپنے جانے کی خبر سنائی ہے جناب زہرا کو, تو جناب زہرا غمزدہ ہو گئیں, نہایت ہی غمزدہ ہو گئیں. لیکن جب رسول اللہ نے یہ بتایا کہ اے زہرا, پورے اہل بیت میں تم سب سے پہلے آ کر ہم سے ملحق ہو جاؤ گے, تو جناب زہرا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی, جناب زہرا مسکرا پڑے. لیکن اس مسکرانے کے بعد پھر جناب زہرا کو کبھی مسکرانا نصیب نہیں ہوا. اب یہ ایک سوال ہے امت مسلمہ کے سامنے, تاریخ اسلام کا ایک سوال ہے کہ کیوں رسول اللہ کے بعد جناب زہرا کو مسکرانا نصیب نہیں ہوا, کیوں بی بی نہیں مسکرائی, کیوں بی بی اس قدر صدمے میں تھی, کیوں بی بی یہ بار بار مرثیہ پڑھتی تھی, سبت علی مصائب لو انھا سبت علی الایام سرنا, اتنے مسائل ہم پر پڑھے کہ اگر دن پر پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتا, کیوں یہ بی بی مرثیہ پڑھتی, یہ سوال. لیکن ہاں, اگر یہ آواز خواتین تک پہنچے, چونکہ بات پہلے ہو چکی ہے, تو ایک جملہ اور سن لیں, ایک بار صرف بی بی مسکرائی ہیں. جب بی بی کا آخری وقت بالکل قریب ہونے لگا اور بی بی کو احساس ہونے لگا کہ اب ہم زندہ نہیں رہیں گے, تو بہت فکر مند تھی. ایک بہت ساری فکر تو بی بی کو تھی, لیکن ایک عجیب طرح کی فکر تھی بی بی کو, اور اس فکر کو بنت امیس نے محسوس کر لیا, اسماء بنت امیس نے محسوس کر لیا. اسماء بنت امیس وہ تھی جو پہلے جناب جعفر کی زوجہ تھی, پھر خلیفہ اول کی زوجہ تھی, پھر امیر المومنین کی زوجہ تھی. لہذا یہاں پر اسماء بنت امیس نے محسوس کر لیا کہ جناب زہرا خاص طریقے سے فکر مند ہے. پوچھا, بی بی آپ اس قدر فکر مند کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو جناب زہرا نے کہا کہ اب میرا وقت قریب ہے, میری موت کا وقت نزدیک ہے, میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں, لیکن عرب کا جو انداز ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ عرب میں میت کو اس طریقے سے تخت پہ لٹا کر لے کے چلتے ہیں کہ چادر ڈالنے کے بعد بھی جسم محسوس ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ صرف تخت پہ میت کو رکھتے ہیں, اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں, اور یہ چیز مجھے پسند. اللہ اللہ عفت, اللہ حیا, جناب زہرا حیا فضیلت ہے, ایک بہت بڑی فضیلت حیا ہے. میں فضیلتوں کی گفتگو کی, یہ جناب بنت رسول کی حیا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میری میت کو اس طرح سے اٹھایا جائے کہ صرف ایک چادر پڑی ہوئی میت, اگرچہ کفن ہے, اگرچہ چادر پڑی ہوئی ہے, اگرچہ بیوی کو معلوم ہے کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے گا, لیکن اس قدر با حیا ہے یہ بیوی کہ اس کے لیے پہلے ہی سے فکر مند ہے. وہاں پر جناب اسماء بنت امیس نے کہا کہ بیوی ہم افریقہ میں جب تھے حبشے میں, تو وہاں پر ایک دوسرا دستور تھا, وہاں پر میت کو ایک تابوت میں لے کر جاتے تھے اور تابوت اوپر سے بند ہوا کرتا تھا, اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے اس طرح کا تابوت بنا دوں. جناب زہرا نے کہا ہاں بنائیں, اور جب بسما بنت امیس نے وہ تابوت بنایا تو رسول اللہ کے بعد پہلی مرتبہ بی بی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور جناب زہرا مسکرائیں. اللہ اللہ, جو بی بی اس قدر با حیا تھی کہ جنازے کو بھی اس طرح اٹھنا اسے پسند نہیں تھا, اسے کیسے گوارا ہو کہ اس کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازار میں آ جائیں, اسے کیسے گوارا ہو, اسے اس بات کے گوارا نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا آج کی عظیم شب کو ہم سب کے لیے اور تمام مومنین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مبارک قرار دے. پروردگارہ ہمیں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر ان کے بتائے ہوئے فرمودات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. تمام عالم اسلام میں جو مشکلات ہیں, خاص کر عراق و فلسطین میں ظالموں کے ظلم کو ان کو پلٹا دے, صہیونزم اور اسرائیل کے
ظلم سے امت مسلمہ کو نجات دے، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، اور خبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعمال انصار میں شمار فرما۔ ایک حضرات حضرات سے گزارش ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر یاسمین فاطمہ، میر داؤد علی ابن امیر عباس، اشرف النساء بیگم، سید محمد علی بی بیگم، قمر علی بیگ اور تمام مومن المومنات جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی روح کو اسال فرمائیں۔